السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورة التحریم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے دین اسلام کا ایک جامع تصور، دین اسلام کا ایک ہماگیر تصور ہے جو کہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافۃ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے الحمدللہ پہلی بات جو یہاں واضح ہوئی ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور رب کائنات یہ چاہتا ہے کہ اس کو مکمل ضابطہ حیات کی حیثیت میں قبول کیا جائے. وہ محض چند عقائد یا عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہونے کی حیثیت میں اس کو ایکسپٹ کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے. لہذا فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے، اور شیطان تمہارا دشمن ہے. کہ اگر اسلام کو محض چند عقائد یا رسومات تک محدود رکھ کر انسان مطمئن ہو جائے کہ شاید میں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں، تو یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے. لہذا یہاں خود بخود ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوا یا ہونا چاہیے کہ یہ پورا کا پورا اسلام کیا ہے، یا وہ کیا اعمال ہیں جن کے ذریعے، جن کو کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے. تو اس موضوع، اس اہم موضوع ہی کی وضاحت الحمدللہ ہو رہی ہے کہ اسلام کا آغاز، اسلام کی بنیاد فرما برداری ہے. اسلم یسلمو اسلامن کے بنیادی معنی ہوتے ہیں گردن جھکا دینا، سرینڈر کر دینا، اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا، اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے کا نام اسلام ہے. لیکن یہ گردن جھکانا اپنی آزاد مرضی سے ہونا چاہیے، خوشی سے ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنا رب مان کر، اس کے احسانات کے شکرانے کے طور پر، احسان مندی کے جذبے کے ساتھ اللہ کے سامنے گردن جھکانے کا نام اسلام ہے. لہذا اس کا آغاز عقائد سے ہوتا ہے، کلمہ طیبہ سے ہوتا ہے، کلمہ شہادت سے ہوتا ہے. لہذا مسلم شریف کی وہ روایت یہاں سے پہلے رپورٹ کی گئی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عمارت کو تشبیہ دی اور حضور نے فرمایا بنی الاسلام و علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ان محمدا رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی اس کائنات کا مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے، معبود ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، اس کے رسول ہیں. یہ گویا شاہدری یا شاہدراں ہے دین اسلام میں داخل ہونے کا، گیٹ آف انٹرنس. جو شخص بھی کلمہ شہادت پڑھے گا شعور کے ساتھ، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا. اب اس داخلے کے بعد، بلکہ وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیے کہ اگر شعور کے ساتھ سمجھ کر دین اسلام کو قبول کرے گا، کلمہ شہادت پڑھے گا، اس کی زندگی کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ بشارت دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تین اعمال ایسے ہیں کہ جب انسان وہ اعمال کرتا ہے تو اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان میں سے پہلا یہ کہ حالت کفر سے حالت اسلام میں داخل ہونا، شعوری طور پر کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتا. نمبر دو، اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اپنے گھر بار کو، کاروبار کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اگر موقع ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اگر ایک شخص ہجرت کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور نمبر تین، اپنے حلال پیسے سے اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا، حج بیت اللہ، حج مبرور، حج مقبول. اگر اس نے کر لیا اور حج قبول ہو گیا تو وہ حج سے واپس ایسے آتا ہے جیسے جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، پیدا ہوا تھا جب وہ، جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے گناہوں سے پاک، ایسے تمام گناہ اس کی زندگی کے معاف ہو جاتا. تو بہرحال کلمہ شہادت، یہ کلمہ طیبہ کی اہمیت اس حدیث سے واضح ہو رہی ہے کہ ایک شخص اگر حالت کفر سے اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اب داخل ہو گئے تو آپ کیا کریں؟ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے نماز باجماعت کا اہتمام، یہ گویا علامت ہے اس بات کی کہ یہ کلمہ شعور کے ساتھ پڑھا گیا ہے. یہ بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس اس نے اسلام قبول کیا ہے. لہذا فرما برداری کی علامت یہ ہے، سمٹم یہ ہے کہ پانچ وقت اپنے رب کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے آؤ اور گردن جھکاؤ، اقرار کرو بار بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. یہ اقرار زبان سے بھی ہے، اپنے عمل سے بھی ہے، اپنے وجود سے بھی ہے، ٹائم اسپیئر کر کے ایک شخص مسجد میں آ کر اس بات کا اقرار کر رہا ہے بار 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 بار. وجہ یہی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے, نسیان. انسان بہت بڑی بڑی حقیقتیں ہم بھول جاتے ہیں, لہذا رب کائنات کو بھول جاتے ہیں, رب کائنات کے احکامات کو, احسانات کو بھول جاتے ہیں, اپنی موت کو بھول جاتے ہیں. جس مقصد تخلیق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہم اس کو بھول جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کمزوری تو ہے انسان میں. خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے, اور ان کمزوریوں میں سے ایک اہم کمزوری یہ ہے کہ بھول جاتا ہے. لہذا اس نسیان کا علاج ہے پانچ وقت باجماعت نماز ادا کرو, بار بار آ کر اپنا ماتھا اللہ کے سامنے ٹیکو. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گریں, لوہے جبیں تازہ کریں. تو یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے, رسم نہیں ہے کہ بس آ گئے پڑھ لی, جو کیا پڑھا کچھ بھی نہیں پتہ نہیں, بس فرض ہے اس لیے پڑھے جا رہے ہیں, ایسا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ سب انتہائی حکیمانہ ہیں, حکمت سے بھرپور ہیں. لہذا نماز اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے, مجھے یاد رکھنے کا ذریعہ ہے نماز. تو یہ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں یہ سب با مقصد ہیں, دین با مقصد ہیں, رب کائنات نے پوری کائنات با مقصد پیدا کی, تو یہ ساری کی ساری ایکسرسائز جو کروا جاتی ہے یہ با مقصد ہے. روزے کا مقصد بھی اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان ہوا, پچھلا مہینہ ہی روزے کا تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر زکات بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی, زکات کا مقصد بھی دیا, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, سورۃ توبہ. اور چوتھا اور اہم تر جو رکن ہے, جامع ترین رکن, حج. اگلا مہینہ انشاءاللہ حج کا ہے, تو حج کی فرضیات اور حکمت میں بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اگر اللہ پاک نے موقع دیا. تو بہرحال حج اتنی عظیم عبادت, تمام عبادات کی روح اللہ پاک نے ایک بڑی عبادت میں شامل فرما دی. انفرادی مقاصد بھی, اجتماعی مقاصد بھی, بے تحاشا فائدے فوائد حج کے انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہو جائے گی. تو بہرحال یہ ارکان اسلام, نماز, روزہ, حج اور زکات اگر ادا کر رہا ہے تو یہ پلرز کھڑے کر دیے گویا اس نے. فاؤنڈیشن پلر کلمہ طیبہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گیا, اور یہ چار پلر کھڑے کر کے گویا ایک عمارت کی شکل دے دی. لیکن ابھی بھی یہ عمارت نہیں ہے. عمارت اس کو جب مانا جائے گا جب پہلی چھت اس کے اوپر ڈال دی جائے. اور پہلی چھت کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. تو یہ سارے کے سارے ارکان اسلام ہمیں ہمارا مقصد تخلیق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, مقصد نہیں ہے. ذریعہ اور مقصد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے, وہ ذریعہ ہی اصل مقصد نہیں ہوتا. لہذا اللہ کی یاد درکار ہے, اللہ کے احکامات کو سننا سنانا بار بار ریپیٹ کرنا درکار ہے, نماز رکھیے, روزہ رکھا ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے, زکات رکھیے تزکیہ نفس تزکیہ مال کے لیے, حج اللہ پاک نے رکھا اللہ کی یاد بھی ہے, تزکیہ نفس بھی ہے, تزکیہ مال بھی ہے, تقوی بھی ہے, اتحاد بین المسلمین بھی ہے, عالمی یگانت بھی ہے, بھائی چارہ بھی ہے, مساوات بھی ہے, کیا کچھ نہیں ہے, سب کچھ تو ہے. لیکن یہ ارکان اسلام ادا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری, گردن کو پوری طرح سے اللہ کے سامنے جھکانا, یہ ہے مقصد. اگر مقصد ہی یاد نہ ہو تو پھر یہ ایک فارمیلٹی ہی ہے بس, جیسے جسم میں سے جان جسم میں سے روح نکال لی جائے تو وہ ایک بدبودار قسم کا ایک مادہ ہے جو باقی رہتا ہے. روح اگر نکل جائے جسم سے تو ان عبادات کی روح ہمیں یاد رکھنی چاہیے جو اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے بلکہ ہماری عبادات سے وہ روح نکلتی جا رہی ہے. لہذا وہ عبادت محض عادت بن رہی ہے. عادت بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اخبار پڑھنے کی, اخبار نہیں پڑھیں تو بے چینی ہوتی ہے. بعض لوگوں کی عادت ہے چائے پینے کی, چائے نہ پیئیں تو مینٹل اپنے آپ کو ڈسیبل سمجھنے لگتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت نماز پڑھنا ہوتی ہے. تو اگر وہ عبادت عادت بن گئی تو وہ مقصد پھر نہیں رہا. 17 رکعت عشاء کی نماز کے پڑھ کر آئے لیکن پڑھا کیا, کیا مقصد تھا اس نماز کا, کیا روحانیت حاصل ہوئی, کیا تعلق مع اللہ حاصل ہوا, انسانوں کو اس سے کیا فائدہ ہوا, اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں نہیں. تو بہرحال اسلام کی پہلی چھت فرما برداری. پھر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ محض عقائد ہی نہیں ارکان اسلام بھی ضروری ہیں اور یہ دونوں مل کر گویا پہلی چھت بن گئے. عقائد کے بعد ارکان اسلام. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اسلام کے احکامات کا کہ یہ دین محض فرد تک محدود نہیں ہے, یہ تو ایک اجتماعی نظام ہے جو کہ لے کر آیا. لہذا اجتماعیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اجتماعیت کا آغاز ہوتا ہے خاندان سے, فیملی, آئلی زندگی. لہذا دین اسلام اس آئلی زندگی پر, اس خاندانی زندگی پر, اس فیملی لائف پر بے انتہا زور دیتا ہے. اور ظاہر بات ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات ایک بہترین معاشرہ قائم فرمانا چاہتا ہے. لہذا معاشرے کا آغاز خاندان سے ہوتا ہے. دا فرسٹ یونٹ آف سوسائٹی دیٹ از فیملی. جیسے ایک دیوار بنانی ہے مضبوط تو آپ کو بلاک چاہیے. بلاک مضبوط ہوگا, سالڈ ہوگا تو وہ عمارت مضبوط ہوگی. لہذا ایکسٹرا آرڈنری ایمفسائز آپ کو ملے گا فیملی سسٹم پر, خاندانی نظام پر. اور خاندان کا آغاز ہوتا ہے ایک نکاح سے. ایک فرد ہے, وہ نکاح کے بندھن میں بنتا ہے. تو اب اگر وہ مرد ہے تو شوہر بن گیا اور عورت ہے تو بیوی بن گئی. اب ایک سسٹم بنا. آپ ایک سے زیادہ جہاں کہیں بھی معاملات ہوں گے وہاں پر نظام چلانے کے لیے کچھ لاز بنانے پڑیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے خاندانی زندگی کی جو تین ڈائمینشنز ہیں تینوں سے متعلق احکامات دیے. پہلی ڈائمینشن کیا ہے؟ پہلی ڈائمینشن میں جیسے ہی نکاح ہوا قاضی صاحب نے پوچھا قبول ہے پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ کہ اس لڑکی کا اس مہر کے ساتھ فلاں کی اجازت سے آپ کے نکاح میں دیا قبول. سب کے سامنے اس نے کہا مجھے قبول ہے. اب یہ جو قبول ہے دو لفظ دو بول, پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے دو بول ہی ہیں, دو بول بلوا دو جیسے چاہے. یہ دو بول نہیں ہیں, اس سے ایک پورے نظام کا آغاز ہو رہا ہے, خاندانی زندگی کا آغاز ہو گیا. ناؤ آئی ایم ریسپانسبل فار دیٹ وومن اور گرل. اب اس کا تمام تر نان نفقہ, مہر کی ادائیگی, گھر دینا, اس کا تمام معاشی بوجھ جو ہے, بوجھ کہہ لیجئے, ذمہ داری کہہ لیجئے, اب میری ذمہ داری ہے. گویا اب وہ عورت یا خاتون جو ہیں وہ پہلے باپ کی ذمہ داری تھی اس تک تمام تر ذرائع پہنچانا, اب شوہر کی ذمہ داری. کنورٹ ہو گئی ذمہ داری, ٹرانسفر ہو گئی. یہاں سے خاندان کا آغاز ہوا. اب اگر یہ خاندانی زندگی معاشرے کے لیے اہم تر ہے تو اب لا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے جو اللہ پاک نے بنایا. انسان ہونے کی حیثیت میں مرد اور عورت اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک بالکل برابر ہیں, کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں, دونوں برابر. تقوی, اعمال کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے اعتبار سے مرد اور عورت بالکل برابر. اس کی ایک مثال دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. جو درجہ ہمارے دین میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ, صدیق اکبر, دین کی دعوت, تبلیغ, اقامت, اس پوری جد و جہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے ہر دور میں ہر وقت, اور اعلیٰ ترین درجہ پایا, افضل الانبیاء بعد البشر, افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیق اکبر. وہی درجہ ہے صدیقت الکبریٰ, سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بالکل برابر, کوئی فرق نہیں درجے کے اعتبار سے. جیسے سیدنا ابو بکر صدیق نے مدد کی, تائید کی, نصرت کی, ایسے ہی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دور میں آپ کو نظر آئیں گی ساتھ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذاتی احسانات کے اعتبار سے بھی ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پورے کے پورے صحابہ کرام. تو مرد اور عورت ہونے کی حیثیت میں بالکل برابر, لیکن جیسے ہی قبول ہے کہا تو اب شوہر اور بیوی کی حیثیت میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے, لاجیکلی بھی برابر نہیں ہو سکتے. سسٹم چلانا ہے تو کسی ایک کو بڑا ماننا ہوگا, کسی ایک کو بڑا بنانا ہوگا. باہمی مشاورت سے بات چلے گی ٹھیک ہے, لیکن جہاں اختلاف رائے ہو جائے تو فیصلہ کس کا مانا جائے گا, لاسٹ اتھارٹی کون ہوگا, باس کون ہوگا, یہ بات تو آپ کو فیصلہ کرنی ہوگی پہلے سے. ورنہ اختلاف رائے کی صورت میں ظاہری باتیں مسائل پیدا ہوں گے. ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہوتے, سٹیرنگ ایک ہی ہوتا ہے, پہیے تو ہوتے ہیں لیکن سٹیرنگ تو ایک ہوتا ہے. سٹیرنگ دو ہو جائے اور دونوں کو برابر کا موقع ہو, جو جہاں چاہے موڑ لے تو گاڑی نہیں چلے گی, مسائل پیدا ہوں گے. تو اس مسئلے کے حل کے لیے رب کائنات نے جو دین اسلام دینے والا ہے اس نے بڑا آسان سا حل دیا, کیونکہ اسی نے مرد کو پیدا کیا, اسی نے عورت کو پیدا کیا. تو رب کائنات نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا, خاندان کا سربراہ مرد کو بنایا, شوہر کو بنایا. لہذا یہ صرف دین اسلامی کی تعلیمات نہیں ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. کڑوی گولی ہے آج کل کی طرح سیکولر اور براڈ مائنڈڈ خواتین کے لیے شوہر کی اطاعت. لہذا بہت سی ہیں جو شادی کرنے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ مرد کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور فرمان آپ کے علم میں ہوگا کہ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی ہمارے دین میں تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اب میرے خیال میں یہ تو آخری بات ہے, بس شوہر کی یہ اہمیت ہے کہ اس کی اطاعت کرنا, اس کا حکم ماننا شریعت کے دائرے کے اندر اندر بیوی پر لازم ہے. ہاں, شریعت کے دائرے کے خلاف ورزی اگر وہ حکم دے گا پھر تو اس کی بات ماننی نہیں, بات ہی ختم ہو گئی. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حکم کرسچینٹی میں بھی ہے. عیسائیوں کے ہاں بھی وہاں پر جو نکاح باقاعدہ جو نکاح ہوتے ہیں وہ تو چرچ میں ہوتے ہیں, پردے کے احکامات ختم کر دیے گئے. ہمارے یہاں پردے کے احکامات ہیں, لہذا نکاح کی محفل میں لڑکی نہیں آتی. ساری زندگی کا معاہدہ کر رہی ہے کسی مرد سے, لڑکی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی بھائی؟ پردے کے احکامات ہیں. اس کی طرف سے اس کا وکیل اور دو گواہ ہیں جو کہ ایجاب کرواتے ہیں اور وہ آ کر پیش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اور وہی اس کے ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں. عیسائیوں نے سلسلہ ختم کر دیا, لہذا وہاں پر مرد اور عورت دونوں پادری کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اہم بات ہے. ہمارا مولوی جاتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے اور بارات نہیں آئی, ابھی 11 بجے آئے گی, مولوی صاحب بیٹھے ہوئے. کیوں بیٹھے ہوئے بھائی؟ جو ٹائم دیا ہے بس اس پہ آؤں. آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ مولوی صاحب السلام علیکم. ایسا ہی کرنا چاہیے تو پھر برات صحیح وقت پہ آئے گی. مولوی کو کیا عزت دی ہم نے؟ ہم نے اپنا اسٹیٹس خود بھی خراب کیا کیونکہ پیسے مل رہے ہیں وہاں سے, لہذا بیٹھے ہوئے جناب 11 کیا 12 کیا 2 بجے آئے وہ بیٹھا ہوا مولوی. اگر مولوی صاحبان ہمارے فیصلہ کر لیں کہ نکاح ہوگا مسجد میں یا اگر پنڈال میں بھی کرانا ہے تو اتنے بجے ہوگا, اتنے بجے, اس کے بعد اگر آؤ گے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں, تو پھر دیکھیے سارے معاملات درست ہو جائیں. ہم نے بہرحال اپنا معاملہ خود ہی خراب کیا. ان کے ہاں جتنا بھی برا ہو چکا ان کا دین, پادری صاحب نہیں جاتے نکاح پڑھانے, وہ نکاح پڑھانے کے لیے چرچ میں آتے ہیں اور وہاں پر عورت کو پادری کے سامنے یہ اقرار کرنا ہوتا ہے آئی ول اوبے ہم, تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں. یہ کس مذہب کی بات بتائی جا رہی؟ کرسچینٹی کی. براڈ مائنڈڈ ہے بہت زیادہ. وہاں پر بھی عورت کو برتھ چرچ میں آ کے پادری کے سامنے اقرار کرنا پڑے گا تو نکاح ہوگا, باقاعدہ رجسٹرڈ لیگل جس کو شادی کہتے ہیں, ورنہ نہیں ہے. تو بہرحال جب اقرار کرے گی چاہے بائے ہک بائے کرب تو اب اطاعت تو کرنی ہے. تو دین اسلام کا مزاج بالکل واضح ہے. اللہ پاک نے زیادہ باصلاحیت جسمانی اعتبار سے بھی نفسیات کے اعتبار سے بھی مرد کو بنایا. کمپیریٹولی مرد زیادہ باصلاحیت ہیں عورتوں کے مقابلے میں. وہ بات دوسری ہے کہ بعض خواتین بھی باصلاحیت ہو سکتی ہیں, زیادہ ہو سکتی ہیں, لیکن جنرل رول یہی ہے. میں دلائل نہیں دینا چاہتا یا مزید کہ اس کی اور کیا کیا دلائل ہیں. سب سے بڑی دلیل تو ایک ہی ہے صرف, نبوت اور رسالت رب کائنات نے عورتوں کو نہیں دی. ذمہ داری ہے, بھاری ذمہ داری ہے. عورت کا دائرہ کار گھر کے اندر ہے, چار دیواری میں, وہ چراغ خانہ ہے, شمع محفل نہیں ہے. اگر وہ شمع محفل بن جائے تو پھر آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا عزت اور وقار ختم. چراغ خانہ ہے, گھر کے اندر روشنی دینے کے لیے اللہ پاک نے گھر کی ملکہ بنایا اسے. لہذا نبوت اور رسالت عورتوں میں نہیں, صرف مردوں کو اللہ پاک نے اس عظیم تر ذمہ داری کے لیے چنا. تو بہرحال بہتر خاندانی نظام وہ ہوگا جہاں پر بیوی یہ ایکسپٹ کر لے کہ میں آپ کی اطاعت کروں گی. مسئلہ یہ ہو گیا. اب اگر یہ پاور یہ اختیار مل گیا مرد کو تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ زیادتی کرے, اس پر ظلم کرے, اپنی منوائے, معاذ اللہ. اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا, اپنی بیوی پر ظلم کیا, زیادتی کی, اس کے حقوق ادا نہیں کیے, تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اس بارے میں پوچھے گا. ان اللہ کانا علیکم رقیبا, اسی خطبہ نکاح کے سیرہ نساء کی آخری آیت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے, دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو بہرحال یہاں سے خاندانی نظام وجود میں آیا, شوہر اور بیوی. اب ان دونوں کے کیا حقوق ہیں, کیا فرائض ہیں, رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہیں, یہ اللہ پاک نے قرآن اور حدیث میں بیان فرما دی. جب مرد کو زیادہ با اختیار بنایا ہے تو زیادہ ذمہ داری بھی اسی کی ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے. اگر یہ حاکم کا لفظ زیادہ سخت ہے تو ذرا آسان کر لیتے ہیں اسے. مرد عورتوں پر نگہبان ہیں, نگران ہیں, مینیجر ہیں. چلیں مینیجر کچھ ایکسیپٹیبل ہے, حکومت سے ذرا کڑوی گولی ہے. تمام تر ضروریات مینیج کرنا, بیوی گھر سے باہر نہیں جائے گی, اس کی تمام تر ضروریات شوہر نے پوری کرنی ہے. جب شوہر نے ضروریات پوری کرنی ہے تو اس کا حکم بھی مانا جائے گا, مانا جانا چاہیے. گھر کا سربراہ مرد ہے, شوہر ہے. تو یہ ہے وہ بہترین نظام, خاندانی نظام, جس میں رب کائنات نے مرد کو سربراہ بنایا. جب نام نفقے کی ذمہ داری مرد پر ہے تو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے. ان کو اچھا مسلمان بنانا, باکردار مسلمان بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے. لہذا قرآن میں کہیں اس کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آن نان نفقہ لے کر آئیں اور یہ کریں. اہم تر بات اللہ پاک نے بیان فرما دی, بلکہ اہم ترین سورۃ التحریم, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. یہ ہے اہم ترین ذمہ داری سربراہ خاندان کی, پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور آگ کیسی ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, اس پر ایسے تنخو قسم کے فرشتے ہیں جن کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں, سخت دل. لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا. لہذا سربراہ خاندان کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو. اب یہ جو گھر والے ہیں, اس میں خاص طور پر بیوی اور بچے سے اللہ پاک نے جو محبت رکھی ہے, شدید محبت. ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے, وہ ہمارے محسن ہیں, لیکن شادی کے بعد حقائق ہمیں تسلیم کرنے چاہیے. اپنے محسنین کو بھول جاتے ہیں اور اب تمام تر جو محبتیں اور الفت اور توجہ کا مرکز وہ بیوی اور وہ اولاد ہو جاتی ہے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے, اس میں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں. رب کائنات نے اس پوٹینشل ڈینجر سے خبردار کر دیا, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یقیناً تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں, ان سے خبردار رہنا. محبت کرو, لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت میں غلو ہو جائے اور حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاؤ. اور اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں جو حرام سلسلہ شروع ہوا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے, یہ خاندان والوں کی محبت ہی کی وجہ سے ایک مرد اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر رہا. تجزیہ کر لیجئے, تھیسس لکھ لیجئے اس پر. مردوں کی میجورٹی جہنم میں اپنے آپ کو کیوں کر لے کے جا رہی ہے؟ حرام غذا کی وجہ سے, حرام روزی کی وجہ سے. حرام روزی کیوں کماتے ہو؟ 99% لوگوں کا جواب کیا ہوگا؟ بیوی بچہ, بیوی اولاد, اس کی وجہ سے, ان کے لیے. رشوت کیوں لیتے ہو؟ تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا, لہذا رشوت اور دیگر ذرائع آمدنی. اوپر کی آمدنی ہے یہ تو. اعظم من فضل ربی, یہ تو میرا رب کا فضل ہے. تنخواہ تو نکلواتا ہی نہیں ہوں, ضرورت ہی نہیں پڑتی. باقی اتنا کچھ ہے میرے پاس, اتنا کچھ ملتا رہتا ہے, آتا رہتا, خود ہی آتا رہتا, میں مانگتا تھوڑا ہی ہوں. تو بہرحال وہ پیسہ جو اس طرح سے کمایا جا رہا ہے, وہ خود تو اپنے آپ کو جہنم میں ڈال ہی رہا ہے. اپنے ان پیارے پیارے بچوں, پیارے پیارے بچوں جس سے بڑی محبت ہے, ان کو اس حرام غذا سے پال پوس کر اپنے ہاتھوں سے جہنم کے حوالے کر رہا. اور اللہ پاک نے جہنم کے فرشتوں کی صفت کیا بیان فرمائی؟ پورے قرآن میں ایسی کوئی الفاظ آپ کو ملیں گے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, ایسے فرشتے ہیں, کوئی نرمی نہیں ہے. تمہاری چیخ و پکار اور معصوم بچوں کی چیخ و پکار ان کے دلوں میں کوئی نرمی پیدا کر دے, چھوڑیں گے نہیں, جہنم کی آگ میں ڈالیں. لہذا سربراہ خاندان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بناؤ. گھر میں یہ ڈش اینٹینا مصیبت, کیبل اس سے بڑی مصیبت, اور انٹرنیٹ اگر آپ گھر میں لگا دیا تربیت کے بغیر, تو ہاتھ دھو لیا اپنے اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے, ہینڈز آف, گئے وہ کام سے. ہمارے معاشرے میں کوئی لٹریسی نہیں ہے کہ اس مصیبت کو کیسے استعمال کرنا ہے. اکثر و بیشتر بے حیائی, فحاشی, بیرا روی اپنے گھر میں خود لے کر آئے. لہذا ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو جہنم کے حوالے کیا. 99% یہ کہا جا سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر گھر کا ماحول پاکیزہ نہیں ہے تو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے جہنم کے حوالے کر رہے ہیں. تو بہرحال خاندانی زندگی کی اہمیت آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. شوہر اور بیوی دونوں اگر اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے, اپنے فرائض ادا کریں گے, حقوق کی بات نہیں کریں گے. ہمارا یورپ میں سکھایا کہا جاتا ہے تمہارا حق یہ ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ تمہارا فرض یہ ہے. جو تمہارا فرض ہے وہ کسی کا حق ہے. لہذا اپنے فرض کی ادائیگی کا اہتمام کرو, تمہارے حقوق ادا ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے, قیامت کے دن اللہ پاک دلوا دے گا. ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی عدالت ہے یا نہیں؟ آخرت میں حساب کتاب ہے یا نہیں؟ اگر کوئی تمہارا حق ادا نہیں کر رہا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ رب کائنات حق دلائے. اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کرنا, کیونکہ وہ کسی اور کا حق ہے اور وہ اللہ پاک دلوائے گا. وہاں مشکل ہو جائے گی. نفسیات کے اعتبار سے غور کیجیے گا, بالکل زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. ایک شخص کہتا ہے میرا حق یہ ہے, میں یہ کروں گا. ایک شخص کہتا ہے بھائی میرا فرض یہ ہے, یہ فرض ادا کر رہا ہوں. زمین آسمان کا فرق. تو بہرحال خاندانی زندگی کی کچھ اہمیت, کچھ حکمتیں سلسلہ بھی شروع کیا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایک بہترین اسلامی خاندان وجود میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ خاندان اگر پاکیزہ ہوں گے, اولاد پاکیزہ ہوگی, تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بہتر سے بہتر ہوگا. اور ایک بہترین معاشرہ یہی درقی کا دنیا میں یوں کہہ لیجئے اسلام کا حاصل ہے, کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں, جانوروں کا معاشرہ نہ ہو جیسے آج ہمارا معاشرہ جنگل کا قانون اور جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ جانور کا لفظ اچھا نہیں لگتا, لیکن حقیقت یہی ہے. جو محبت ہونی چاہیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے کلمے کی بنیاد پر, اکثر و بیشتر ہمارے دلوں سے نکل چکی یا نکل رہی ہے آہستہ آہستہ. دوبارہ سے ہمیں وہ محبتیں, وہ تعلقات, معاشرتی تعلقات جو اللہ پاک نے ہمیں دیے, اس کی طرف توجہ کرنی ہوگی. اور اس کا آغاز ہوگا خاندان سے. فیملی از دا فرسٹ یونٹ آف سوسائٹی. اللہ پاک ہمیں پاکیزہ خاندان کا حصہ بننے اور پاکیزہ خاندان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.